السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں, برصغیر کے مسلمانوں میں چند ایسی نمایاں شخصیات گزری ہیں جنہوں نے یہاں اسلامی تعلیمات کی اشاعت میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ان ہستیوں نے دین کے حقیقی چہرے کو شرک و بدعات کی گرد سے صاف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. یہ اس دور کی بات ہے جب مسلمان ہندو تہذیب اور روایات کے دباؤ میں تھے. برصغیر کے نو مسلم افراد اپنے سابقہ دھرم کی روایات کو برقرار رکھے ہوئے تھے یا کم از کم اپنے سابقہ دھرم کی رسوم کے نام بدل کر انہیں اسلامائز کرنے میں سرگرم تھے. قرآن و سنت کی حقیقی اور بلا واسطہ تعلیم انتہائی محدود ہو چکی تھی اور منبر و محراب سے بھی زیادہ تر فقہی مشغافیاں اور قصے کہانیوں کا سلسلہ جاری تھا یا لوگوں میں مروجہ رسوم کو وجہ جواز فراہم کرنے کی بحثیں عام تھیں, جو خیر سے آج بھی کئی مقامات پر ہمیں دکھائی دیتی ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, امت کے حقیقی دینی تشخص کو بحال کرنے اور قرآن و سنت کے علوم کو عام کرنے کی شدید ضرورت جن مسلمان زعما نے پوری طرح محسوس کی اور پھر اس ضرورت کو پورا کرنے میں اپنی زندگیاں کھپا دی, ویسے تو وہ بہت سارے ہیں, بہت سنہری نام ہیں ان کے اور وہ اس امت کے ماتھے کا جھومر ہیں, لیکن پچھلی چار پانچ صدیوں میں ان میں سے دو نام بہت نمایاں ہیں. ایک ہے حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، اور دوسرے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ. برصغیر کے مسلمانوں کے ان دونوں محسنوں کے حالات، ان کی خدمات اور ان کی تعلیمات سے شناسا ہونا یہ ہماری ملی ضرورت ہے. آج اسی ضرورت کے پیش نظر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے حالات زندگی اور ان کی تعلیمات کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیں گے انشاءاللہ. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ آج سے 300 سال پہلے ہندوستان کے اس ایک علاقے دہلی میں پیدا ہوئے. جی جی، ابھی باہر بندہ کوئی نہیں آیا اس لیے نہیں بلا. آپ عربی النسل قریشی تھے. آپ کا اسم گرامی احمد کلیت ابو الفیاض عرف ولی اللہ، اور تاریخی نام رکھنے کا اس زمانے میں بڑا رواج تھا. تاریخی نام عظیم الدین، اور ان کے والد گرامی قدر کو ان کی ولادت سے پہلے خواب میں ایک بشارت ہوئی تھی، اس حوالے سے ان کا نام قطب الدین، گویا قطب الدین احمد احمد ان کا نام تجویز ہوا، قطب الدین احمد. آپ 4 شوال 1114 ہجری بدھ کے روز 21 فروری 1703 میں اورنگزیب عالمگیر کے انتقال سے تقریباً 4 سال پہلے پھلک ایک جگہ ہے مظفر نگر میں بھارت میں، وہاں پیدا ہوئے. آپ کے والد گرامی قدر کا اسم گرامی شاہ عبد الرحیم ہے. اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، بہت قناعت پسند صوفی اور درویش، اور فقہ حنفی کے جید علماء میں شمار ہوتے تھے. فقہی جزئیات پر اس زمانے میں علماء کی بڑی گہری نظر تھی، ان کی بھی بہت تبحر علمی انہیں حاصل تھا. سلاطین دہلی میں سے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے جب یہ طے کیا کہ اسلامی قوانین کو دفعہ وائز ترتیب دیا جائے، تو فتاوی عالمگیری تیار کرنے کے لیے جن 500 علماء کا انتخاب ہوا، ان میں سے ایک شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ بھی تھے جنہیں نامزد کیا گیا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے 5 سال کی عمر میں تعلیم کا آغاز کیا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا. اللہ نے بلا کا حافظہ نصیب فرمایا. ابتدائی تعلیم اس زمانے میں فارسی عربی، اسے پڑھنا شروع کیا، اور 10 سال کی عمر تک درس نظامی کی اہم کتابیں اس طرح سے پڑھ لی کہ بڑے بڑے ماہرین فن بھی ان کے ساتھ بحث کرنے میں جھجھک محسوس کرتے تھے. فن تجوید و قراءت اس زمانے میں مسلمانوں کے بچے پڑھا کرتے تھے. مشہور صاحب فن جو دہلی میں شیخ القراء کے نام سے مشہور تھے، مولانا قاری محمد فاضل سندھی، ان سے انہوں نے پڑھا. 15 سال کی عمر کو پہنچے، 14-15 سال کی عمر کو، تو علوم عربیہ جیسے تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ، ادب، علم کلام، علم معانی، منطق، فلسفہ، تصوف اور طب کا علم پوری طرح سے حاصل کر کے باقاعدہ اساتذہ سے سند حاصل کر لی اور ان علوم کو پڑھانے کی اجازت بھی انہیں مل گئی. طب یعنی حکیم ہونا یہ آپ کا خاندانی پیشہ تھا. اسی سال ان کی شادی ہوئی. ایک سال بعد اپنے والد سے روحانی حوالے سے بیعت ہوئے اور سلسلہ نقشبند کے جو روحانی اشغال ہیں اور تصوف و طریقت کے جو آداب ہیں ان سے تعلق پیدا کیا. اگرچہ برصغیر میں معروف جو چاروں سلسلے ہیں, سلسلہ نقشبندیہ, قادریہ, سہروردیہ اور چشتیہ, چاروں میں یہ مجاز تھے. اصل لفظ مجاز ہے جس کو ہم عام طور پر خلیفہ مجاز کہتے ہیں. مجاز تو حقیقت کا الٹ ہے. اصل لفظ ہے مجاز, نیم پر پیش, یعنی وہ شخصیت جس کو اجازت دی گئی ہے. مجاز بعض الفاظ کی بہت ضروری ہوتی ہے. ہم عموماً انہیں استعمال کرتے رہتے ہیں جبکہ وہ جو اصل ان کا تلفظ ہے وہ ہمارے ہاں بہت گڑبڑ ہے. مثلاً ہم جو بھی فوت شدہ آدمی ہے اس کو عموماً متوفی کہتے ہیں, جبکہ متوفی فوت دینے والے کو کہتے ہیں, یعنی اللہ تعالی. متوفی تو اللہ تعالی ہے, مرنے والا جو ہے وہ متوفا ہے. اسی طرح میں حیران ہوتا ہوں یہ سن کے کہ جب خبروں میں یہ نشر ہو رہا ہوتا ہے کہ مغوی کو اغوا کرنے والے گرفتار ہو گئے ہیں. مغوی کا معنی ہے اغوا کرنے والا ہے. مغوی تو بہت ہیں, ہادی بڑے کم ہیں, جس کو ہم شاعر نے کسی نے کہا ہے نا. تو مغوی تو اغوا کرنے والے کو کہتے ہیں. اسی طرح الراشی والمرتشی جو لفظ ہے حدیث میں, تو ہم عام طور پر رشوت لینے والے کو راشی کہتے ہیں, حالانکہ راشی معنی ہے رشوت دینے والا اور مرتشی ہے رشوت لینے والا. اسی طرح اکثر آپ دیکھتے ہیں من مسمی فلاں, حالانکہ مسمی نہیں, اصل لفظ مسما ہے. بہرحال یہ چند باتیں میں نے ویسے عرض کر دی ازراہ تفنن. میں عرض کر رہا تھا کہ ان چاروں سلسلوں میں آپ مجاز ہوئے. قرآن کریم کا ترجمہ اور اس میں غور و فکر اور تدبر کا سلیقہ بھی اپنے والد محترم سے سیکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سترہ سال کی عمر تھی کہ والد محترم 1131 میں انتقال کر گئے. جب والد محترم کا انتقال ہوا تو ان کا منصب انہوں نے سنبھالا اور تقریباً 12 سال دہلی میں مدرسہ رحیمیہ, جو ان کے والد محترم کی درسگاہ تھی اور تعلیمی ادارہ تھا, اس میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا ہے. لیکن اس دوران ایک کمی بڑی شدت سے یہ محسوس کرتے تھے کہ بر صغیر میں علم حدیث کے بارے میں اصحاب علم کا دامن بہت تنگ ہے. لوگ قرآن اور حدیث کی بات کم کرتے ہیں, صرف ہی مستغافیوں میں بہت الجھے رہتے ہیں اور زیادہ تر صلاحیتیں انہی اسی میدان میں صرف ہو رہی ہیں. چنانچہ آپ نے حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جو علم حدیث کے حوالے سے کام کیا تھا اس کو آگے بڑھانے کا طے کیا اور 1144 ہجری میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے بھی اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اساتذہ علم حدیث سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے حجاز مقدس کا سفر کیا. 14 ماہ حرمین شریفین میں مقیم رہے, 2 حج کیے, اور وہاں کے جلیل القدر اساتذہ سے سند حدیث حاصل کی، علوم حدیث میں مہارت حاصل کی. 14 رجب 1145 ہجری جمعے کے روز واپس دہلی پہنچے اور یہاں آ کر اپنے والد محترم کی درسگاہ کی مدرسہ رحیمیہ کوٹلہ فیروز شاہ دہلی میں وہاں درس و تدریس کا آغاز کیا. اور چونکہ خود صاحب فن تھے لہذا جب دیکھا کہ اب طلبا جوک در جوک آ رہے ہیں تو ہر فن کے اساتذہ تیار کیے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ، اور پھر اپنے انہی شاگردوں کو جنہیں ہر فن میں مہارت حاصل ہو گئی تھی وہ فن ان کے سپرد کیا اور انہیں کہا کہ یہ پڑھائیں. خود علم فن علم حدیث یا فن حدیث یا علوم الحدیث پڑھانے اور تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گئے. آہستہ آہستہ جب علم حاصل کرنے والے بڑھ گئے اور درسگاہ کی جگہ ناکافی ہو گئی تو ہندوستان کے بادشاہ محمد شاہ نے کوسہ سیلا میں ایک عالی شان اور وسیع عمارت حضرت شاہ صاحب کو تعلیمی ادارے کے لیے وقف کر دی. اللہ تعالی بعض ایسے لوگوں سے بھی کام لیتے ہیں کہ جن کی شہرت عام طور پر زیادہ اچھی نہیں ہوتی، اور یہ صدقہ جاریہ کی ایک بہترین شکل ہے. یہ علم پھیلانے کے لیے اپنا مال اور اپنی زمین اور اپنی املاک کو وقف کیا جائے. اس ادارے کی شہرت عرب و عجم میں پھیل گئی اور دور دور سے افغانستان سے اور یہ جو ریاستیں ہیں ایشیا کی، سینٹرل ایشیا کی، وہاں تک سے لوگ پڑھنے کے لیے آنے لگے. شاہ صاحب کی پہلی شادی ان کے ماموں شاہ عبید اللہ کی صاحبزادی سے ہوئی اور پھر ایک عرصے بعد دوسری شادی ایک اور بزرگ کی بیٹی سے ہوئی. اللہ تعالی نے 4 بیٹے عطا فرمائے، اور عجیب بات یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند بلکہ افغانستان اور بنگلہ دیش میں جس قدر علوم دینیہ اس وقت پڑھائے جا رہے ہیں ان سب کی سنت شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹوں سے جا ملتی ہے. 4 بیٹے عطا فرمائے، چاروں علم کے پہاڑ، علم کے روشن چاند. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ جو بڑے بیٹے ہیں وہ تفسیر اور تصوف کے امام ہیں، تفسیر عزیزی ان کی مشہور ہے. شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ قرآن کریم کا پہلا با محاورہ ترجمہ، پہلا لفظی ترجمہ ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین نے کیا. شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ پہلا لفظی ترجمہ قرآن کریم کا اردو میں، اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے قرآن کریم کا پہلا با محاورہ ترجمہ اردو میں کیا، اور شاہ عبد الغنی چوتھے بیٹے علم حدیث میں بر صغیر کے تمام علماء کے اساتذہ ہیں. 2000 کے قریب اساتذہ علماء شاہ عبد الغنی نے علم حدیث میں تیار کی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بہت بہادر، مستقل مزاج، نفیس طبع، غربا کے ہمدرد، مہمان نواز اور ریاکاری سے دور سادہ زندگی گزارنے والے انسان تھے. اگرچہ علاج معالجہ ان کا خاندانی پیشہ تھا لیکن آپ کی توجہ ہمیشہ قرآن و سنت کے علوم کو عام کرنے میں رہی. صبح اشراق پڑھ کے بیٹھتے اور ظہر کی نماز تک مسلسل پڑھاتے رہتے، اور شاہ عبد العزیز فرمایا کرتے تھے ہوا آیتم من آیات اللہ, یہ اگر سے ہمارا باپ ہے لیکن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وَمُعْجِزَةٌ لِلنَّبِيِّ, اور سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جو برصغیر کے مسلمانوں کو اللہ نے دیا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے وقت کے بیعت وقت عالم دین بھی تھے, صوفی باصفا بھی تھے, محدث اور مفسر بھی تھے, مدرس اور معلم بھی تھے, مصنف اور مؤلف بھی تھے, اور ماہر معاشیات اور ماہر سیاسیات بھی تھے, جس کا ہم ذکر کریں گے. حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی تحریک آزادی کے ایک بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے ان شاہ صاحب کی ایک کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء, خلفاء اربع یعنی خلافت راشدہ کے جو بزرگ ہیں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضوان اللہ علیہ اجمعین, ان کی خلافت کے احوال اور ان اس خلافت کے دور میں کیے گئے اقدامات کی توجیحات اور ان پر اعتراضات کے جوابات جس خوبصورتی سے شاہ صاحب نے ذکر کیے ہیں, اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اس کتاب کا مصنف ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. نواب صدیق حسن خان ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ کے بارے میں تبصرہ انہوں نے کیا کہ ایسی کتاب امت کی گزشتہ 12 صدیوں میں شاید ہی کسی نے تصنیف کی ہو. آپ فرمایا کرتے تھے اگر یہ صاحب امت کے ابتدائی دور میں ہوتے تو مجتہدین کے سربراہ اور مجتہدین کے پیشوا مانے جاتے ہیں. ایک اور بزرگ نے بڑی خوبصورت بات ان کے بارے میں فرمائی کہ اگر سرزمین ہند میں شاہ ولی اللہ ہی پیدا ہوتے تو ہندوستان کے لیے یہی فخر کافی تھا. شاہ صاحب کا فیض برے صغیر میں اس قدر پھیلا کہ دنیا بھر کے لوگ برے صغیر کی اس درسگاہ کی طرف متوجہ ہوئے. برے صغیر کے مسلمانوں میں جو زوال کی کیفیت تھی اس پر شاہ صاحب بہت پریشان رہتے, بے چین رہتے, اور مسلمانوں کی تہذیبی اقدار کے پامال ہونے کے اسباب پر آپ سوچتے رہتے اور غور کرتے رہتے. آپ نے حالات کا گہری نظر سے مطالعہ کیا اور طویل سوچ و وچار کے بعد امت کی اصلاح اور مسلم قومیت کی بقا کے لیے عملی کام کا جب آغاز کیا تو سب سے پہلا قدم جسے شاہ صاحب نے پسند کیا وہ یہ ہے کہ رجوع الی القرآن کی تحریک شروع کی, کہ امت کو یہ سمجھایا جائے کہ اس کے مسائل کا حل اللہ نے قرآن کریم میں رکھا ہے. اس کے پہلے قرآن پڑھنا اور سمجھنا صرف علماء دین تک محدود سمجھا جاتا تھا. شاہ صاحب نے سب سے پہلے برصغیر میں قریب کے زمانے میں قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا, کیونکہ اس زمانے میں زبان فارسی تھی. یہ اس دور کا پہلا ترجمہ تھا جو مقامی زبان میں ہوا. اس سے پہلے اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ایک بادشاہ کشمیر کے تھے جنہوں نے ترجمہ قرآن کریم کا اپنے لیے کروایا تھا مقامی زبان میں, ورنہ برے صغیر میں حضرت شاہ صاحب کا ترجمہ پہلا قرآن کریم کا ترجمہ ہے فارسی. اور شاہ صاحب نے قرآن کریم کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے مقدمہ در قوانین ترجمہ ایک الگ سے کتاب مقدمہ لکھا قرآن کو سمجھنے اور دستور حیات بنانے کی ضرورت پر زور دیا. وہ جو صاحب نے کہا ہے نا کہ دستور بھی ہے, تنظیم بھی ہے, تہذیب بھی ہے, تعلیم بھی ہے, قرآن میں پنہا سب کچھ ہے, قرآن سے باہر کچھ بھی نہیں. یہ بات ہمیں یقین کیجئے سمجھ پتہ نہیں کب آئے گی. ہم نے قرآن کریم کو صرف برکت کے لیے سے رکھا ہے, صرف اس کی تلاوت برکت کی نیت سے, بلکہ اب تو اس سے بھی نیچے آ کے صرف وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں. کون سی صورت پڑھیں وظیفہ تو رزق میں برکت ہوگی، اور کس صورت کا اور کس آیت کا وظیفہ پڑھیں تو مشکلات حل ہوں گی. اس سے آگے قرآن سے رہنمائی لینا اور 24 گھنٹے کی زندگی کے لیے قرآن کی تعلیمات کو بطور حل تسلیم کرنا، یہ سبق تو ہم بالکل بھول گئے ہیں. وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. شاہ صاحب نے قرآن کریم کی تفسیر سے تعلق اور شناسائی حاصل کرنے کے لیے اصول تفسیر پر بر صغیر میں پہلی کتاب لکھی الفوز الکبیر، جو فارسی زبان میں لکھی گئی تھی، آج کل اس کا عربی میں ترجمہ ہو گیا ہے بلکہ بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو گیا ہے، یہ اس موضوع پر لکھی گئی پہلی جامع کتاب ہے. اور آج بھی عصری جامعات، یونیورسٹیوں میں اور مدارس دینیہ میں اس فن کے لیے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. شاہ صاحب نے 100 کے قریب کتابیں لکھی، جن میں سے چھوٹی بڑی 50-51 کے قریب کتابیں آج بھی محفوظ ہیں، لیکن سب سے معروف کتاب شاہ صاحب کی وہ حجت اللہ البالغہ ہے. حکومت سوڈان نے اس کتاب کو اپنی یونیورسٹی میں خرطوم میں نصاب میں شامل کیا اور متعدد زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اس کتاب کے حوالے سے یہ بات بڑی غور طلب ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھا کہ رات کو سوتے میں مجھے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی خواب میں زیارت ہوئی، اور ان دونوں نے مجھے ایک قلم عطا فرمایا اور فرمایا یہ ہمارے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. میں اس خواب کے بعد بڑا فکر مند رہتا تھا اور سوچتا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے کوئی ایسی کتاب لکھوائیں گے جو امت کے لیے رہنما ہوگی. چنانچہ میں نے اس کتاب کے لکھنے کا ارادہ کیا، اور قرآن کریم پڑھنا شروع کیا اور استخارہ کیا، اور اس آیت پر آ کے میں رکا، قل فللہ الحجۃ البالغۃ ولو شاء لہداکم اجمعین. اس آیت میں اللہ تعالی نے اعمال کی جزا کے اسرار کی طرف اشارہ کیا ہے اور احکام شرعیہ کے رموز اور اسرار کی طرف اشارہ کیا ہے. بس اس آیت کے پڑھنے کے بعد میں نے اس کتاب کا نام حجت اللہ البالغہ رکھا. یقین کیجئے ہم نے سے اکثریت نے وہ کتاب دیکھی بھی نہیں. ہم شاعر مشرق کو، علامہ اقبال کو اپنا قومی شاعر کہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی علامہ اقبال کو پڑھا ہو یا ان کے اشعار کو پڑھا ہو؟ زیادہ تر مواد تو ان کا فارسی میں ہے. 15,000 اشعار علامہ اقبال کے ہیں، جن میں سے 9,000 فارسی میں ہیں. اور خیر سے ہمارے ہاں تو اب اردو نہیں سمجھی جا رہی، فارسی کون سمجھے گا. بہرحال کتاب کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے کے 85 چیپٹر ہیں، ابواب ہیں، اور اس حصے میں شریعت کے جو احکام ہیں ان کی شرعی مصلحتیں شاہ صاحب نے بیان فرمائی، اور دوسرے حصے میں احادیث میں موجود ارشادات کے اسرار و رموز بیان فرمائے ہیں. اور یقین کیجئے آج امت مسلمہ کے ہر فرد کو، اور خصوصاً میں کہوں گا پاکستانی معاشرے میں رہنے والے چھوٹے بڑے فرد، مرد اور عورت کو، اس کتاب کے کتاب میں ذکر کیے گئے آداب معیشت کو پڑھنے کی شدید ضرورت ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا. شاہ صاحب نے سکھ ہی اختلافات کی شدت کو کم کرنے کے لیے الانصاف فی بیان سبب الاختلاف کتاب لکھی، جس میں اختلاف، یہ جو فقہی اختلافات ہیں، ان میں اعتدال کی راہ کو اپنانے کا اسلوب بیان فرمایا. صرف علمی کام نہیں کیے، بلکہ سماجی حوالے سے بھی بڑی خدمات سر انجام دی. ایک ہم جہت شخصیت ہے شخص جہاد. ہندو کلچر کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاں بیوہ عورتوں کی شادیاں انہیں برا سمجھا جاتا تھا. ایک مرتبہ بچی جوانی میں بیوہ ہو گئی, بس وہ پھر شادی نہیں کرے گی, جیسے ہندوؤں کے ہاں تھا. آپ نے آ کر اس رسم کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی اور بیوگان کی شادیاں کرائیں, تحریک کرائی اس کی, حتیٰ کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ادھیڑ عمر کی عورتوں کو بھی شادی پر آمادہ کیا. اور یہ ہندو کلچر کی چھاپ ہے اس معاشرے پر کہ بیٹے اپنے باپ کو شادی نہیں کرنے دیتے اور بیوہ عورتوں کی شادی ہمارے ہاں آج بھی اور ویڈو اور مردوں کی شادی ہمارے ہاں آج بھی معیوب سمجھی جاتی. اور کہتے کیا ہے کہ جی ہمارے حصے کی جائیداد میں کوئی اور شریک ہو جائے گا. اللہ حول ولا قوۃ, ہمارے حصے کی جائیداد کیا, خدا کے بندو للہ میراث السماوات والارض, آسمان و زمین کی ہر چیز کا اصل وارث کون ہے؟ اللہ ہے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا, اس زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کے حقیقی وارث ہم ہیں. خیر, اسی طرح شاہ صاحب نے بڑے بڑے مہر باندھنے اور ادا نہ کرنے کا جو رواج تھا اس کا خاتمہ کیا. بڑھ مار دیتے ہیں 10 لاکھ روپے مہر, 20 لاکھ روپے مہر, یا پھر بالکل نیچے گر جاتے ہیں شرعی مہر. وہ جی وہ کیا ہے؟ کہ جی مولوی صاحب تمہیں نہیں پتا شرعی مہر کی ہوں گے. میں کہ جی میں تو مجھے تو معلوم نہیں, ہاں اگر آپ کہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. کہ جی وہ کیا ہے آپ بتا دیں. میں نے کہا حضور کے زمانے میں, حضور کے زمانے میں نقدی 2 صورتوں میں تھی. سمن حضور کے زمانے میں 2 صورتوں میں تھے, ایک سونا اور دوسرے چاندی. سونے کی جو نقدی ہے اس کو دینار کہا جاتا تھا اور چاندی کی نقدی کو درہم کہا جاتا تھا. حضرت فاطمہ کا مہر 500 درہم ہے اور حضرت ام حبیبہ کا مہر 400 دینار ہے, اور 500 درہم بنتا ہے 1.7 کلو چاندی, اور حضرت ام حبیبہ کا مہر بنتا ہے 1 کلو سونے سے زیادہ. اب آپ کو جو پسند ہے حضور کی سنت اسے اختیار کر لیجئے. تو کھینچی کرتے ہوئے کہتے ہیں رکھو جی 5000 روپیے, یک دم شریعت ڈاؤن ہو جاتی ہے اور وہ سارا بھول جاتے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر مہر ادا کرنے کا رواج نہ تھا. رواج نہیں تھا اور اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا ہے, سن لیجئے. حضور نے فرمایا جو شخص مہر متعین کرتا ہے اس نیت سے کہ میں نے کون سا ادا کرنا ہے, قیامت کے دن ایسا شخص بدکاروں میں سے اٹھایا جائے گا. قرآن کریم میں 4 مرتبہ اللہ نے مہر کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. آتُ النساء صدقاتهن نحلہ, بیویوں کو خوشی سے مہر دو. فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ, جو مہر مقرر ہے وہ تم ادا کرو. لا جناح علیکم فیما ترضیتم به من بعد الفریضہ, فرض کے لفظ کے ساتھ مہر کا ذکر کیا گیا. اور فرمایا کہ اگر تم کسی خاتون کو کسی وجہ سے کچھ عرصہ گزارنے کے بعد طلاق دینا چاہ رہے ہو, ان اردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداہن قنطارا, اور تم نے اس کو ڈھیروں سونا دے رکھا ہو, فلا تاخذوا منہ شیئا, اس میں سے ذرا برابر بھی تم واپس نہیں لے سکتے. قرآن تو یہ کہتا ہے شادی اور غمی کے موقع پر فضول خرچیاں ختم کروائیں. تصوف میں بہت بگاڑ آ چکا تھا, لوگ اپنے پیروں کے سامنے سجدے کرتے تھے. آپ نے پیری مریدی کے طریقوں میں غلط طریقے ختم کرانے کی کوشش کی. اور یہ جو ہم کہتے ہیں, آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ شریعت اور چیز ہے,
طریقت اور چیز ہے، معرفت اور چیز ہے. یہ معرفت کی بات ہے، آپ نہیں سمجھیں گے یہ مولویوں کو کیا پتہ چلے، یہ معرفت کی بات ہے. اس جاہلانہ سوچ کو ختم کیا. اور حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا جو ارشاد ہے اس کی طرف توجہ دلائی کہ لا الہ الا اللہ حقیقت ہے اور محمد الرسول اللہ شریعت ہے، اور اس کو جان لینے کا نام معرفت ہے، اور اس پر عمل کرنے کا نام طریقت ہے. کیا خوبصورت بات ہے. سب سے بڑی حقیقت، حقیقت الحقائق، سب سے بڑی ریالٹی لا الہ الا اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت ہے. اللہ کے حبیب کا ہر عمل شریعت ہے، اور اس کو جان لینا کہ یہ حقیقت کیا ہے اور شریعت کیا ہے، اس کا نام معرفت ہے. معرفت کا معنی جان لینا ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنے کا نام طریقت ہے. طریق معنی راستہ ہے، اور راستہ یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے امت تک آیا ہے. آپ نے اقتصادی توازن کو قائم کرنے پر توجہ دی، اور لوگوں کو محنت کرنے پر آمادہ کیا اور لگایا، ایک تحریک شروع کی کہ مسلمان کیوں پیچھے ہیں، ہندو ساہوکار کے باج گزار کیوں ہیں، آگے بڑھیں، چھوٹے موٹے کاروبار شروع کریں، محتاجی کی زندگی سے نکلیں، اور کسی کام کو یہ سمجھ کر کہ یہ چھوٹوں کے کرنے کا کام ہے اسے اختیار نہ کرنا، یہ بڑی ناواپسی ہے. ہم نے جو کمی کمین کی اصطلاح لی ہے انگریزوں سے، یہ کمی کمین نہیں ہے، یہ تو معین ہے، اور کوئی کام ان میں سے عیب والا نہیں ہے. اگر عیب والا ہوتا تو اللہ کسی نبی سے یہ کام نہ لیتے. حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے بڑھئی کا کام لیا، وسنع الفلک بعیوننا، لکڑی کی کشتی میری آنکھوں کے سامنے بنائی ہے، میری نگرانی میں بنائی ہے، خود اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو لوہارے کا کام سکھایا. لوہارے کا کام ان سے کروا رہے ہیں، لکڑی کا کام نوح علیہ السلام سے کروا رہے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کاشتکاری کا کام کر رہے ہیں، کوئی کپڑے کا کام کر رہا ہے. اللہ اکبر، اگر یہ کام معجوب ہوتے اللہ اپنے نبی سے کبھی یہ کام نہ کرواتے. بہرحال لوگوں کو آمادہ کیا، محنت پر آمادہ کیا. آپ حج سے واپس تشریف لائے تو دہلی کا امن ختم ہو چکا تھا، نادر شاہ کے حملے اور مرہٹوں وغیرہ نے مسلمانوں کا ناک میں دم کیا ہوا تھا. ایسی صورتحال میں دوسرے مسلمان جو عامہ کی طرح، آپ نے نجیب الدولہ اور احمد شاہ عبدالی کو خط لکھے اور مسلمانوں کی پریشانیوں سے انہیں آگاہ کیا. پھر احمد شاہ عبدالی آئے اور پانی پت کی تیسری لڑائی لڑی گئی، اور مرہٹوں کو اس میں شکست ہوئی. میرے بزرگوں اور دوستوں، مسلم اقتدار میں تنزل کے اسباب پر آپ نے دہلی کے مسلم اقتدار میں تنزل پر توجہ دی، اور اسلامی صحیح حکمرانی کے اصول بیان کیے، اور امیر اور غریب کے درمیان جو طبقاتی کشمکش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کتاب و سنت سے اقتصادی اور معاشی نظریات پیش کیے. اللہ اکبر. آپ فرمایا کرتے تھے، مال کی بنیاد پر کسی کو شہنشاہ کہلانے اور انسانوں کا مالک کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، سب سے بدترین نام ملک الاملاک ہے، شاہنشاہ، خود کو شہنشاہ کہنا یہ بدترین نام ہے. اس لیے کہ شہنشاہ، شاہوں کا شاہ، شہنشاہ اللہ تعالی ہے. آپ نے محنت کشوں اور مزدوروں اور کاشتکاروں کی ترقی اور خوشحالی کو، خوشحالی میں ملک اور قوم کی ترقی کو پوشیدہ قرار دیا. آپ نے فرمایا، جب ملک کا مزدور خوشحال ہوگا، ملک کا کسان خوشحال ہوگا، ملک کا محنت کش خوشحال ہوگا، پھر ملک خوشحال ہوگا. وہ کہتے نا، مزدور خوش دل کند کار بیش، مزدور اگر خوش ہوگا تو پھر وہ کام کرے گا. ہڑہرانی ہمارے ہاں جو عام ہے, کوئی کام نہیں کر رہا.
اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ غیر منصفانہ تقسیم, دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور سماجی, یہ
دولت کی غیر منصفانہ تقسیم سماجی برائیوں کو جنم دیتی ہے. آپ نے فرمایا اپنی کتاب میں کہ روٹی کپڑا اور مکان اور اتنی استطاعت کہ ہر شہری شادی کر سکے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر سکے, بلا لحاظ مذہب و نسل ریاست کے ہر شہری کا یہ بنیادی حق ہے. عمرا کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو کسی بھی قوم پر تباہی کے اسباب, کسی بھی قوم پر تباہی کے اسباب کا آغاز عمرا کے چونچنوں کی وجہ سے ہوتا ہے. قرآن کریم میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ. جب بستیوں کی ہلاکت کا طے ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ امرنا مترفیہا, ہم مترف صاحب ثروت دولت مند سرمایہ دار ان لوگوں کو احکام جب جاری کرتے ہیں تو ففسقوا فیہا, سب سے پہلے ان میں نافرمانیاں عام ہوتی ہیں اور احکام کو پامال کیا جاتا ہے. فحق علیہ القول, تو پھر ایسی بستیوں پر ہمارا قول ثابت ہو جاتا ہے. فدمرناها تدمیرا, تو ہم بالکل تباہ کر کے رکھ دیتے. سورہ بنی اسرائیل میں زندہ رہنے کا, آپ نے فرمایا تھا زندہ رہنے کا مقصد صرف اچھے کپڑے پہننا, اونچے مکان بنانا اور لذیذ قسم کے کھانے کھانا ہی نہیں ہے, اور یہی مقصد اس زندگی نہیں ہے. دنیا کی فانی لذتوں میں تم اتنے ڈوب گئے ہو کہ جن لوگوں کی نگرانی تمہاری سپرد ہوئی انہیں بالکل بھول کے رہ گئے. قرآن کہتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے. آتی ذل قربہ حقہ والمسکین وابن السبیل, قرابت داروں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو. آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم, دو ان کو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اہل سنت و حرفت کو آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے کاروبار میں امانت کا لحاظ رکھو. التاجر الصدوق الامین, سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آپ نے فرمایا رزق کمانے کی جد و جہد میں دیگر عبادات کو بجا لانا نہ بھولو. کیوں؟ طلب و کسب الحلال فریضہ تم بعد الفریضہ, رزق حلال کا کمانا فرض ہے لیکن اللہ کا فرض جو ہے اسے بھی نہیں بھولنا ہے. اور آپ نے فرمایا خرچ میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو, دوسروں کے لیے جینا مشکل نہ کر دو. تم تو سارے یہ خرچ برداشت کر سکتے ہو لیکن تمہاری یہ میڈیا کے ذریعے سے دکھائی گئی ڈیڑھ دو دو کروڑ پر مشتمل شادیاں ان ماں باپ کے لیے جینا مشکل کر دے گی جو اپنی پانچ بچیوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے. قناعت پر آمادہ رہ کر ناشکری سے بچو, حصول رزق کی غلط اور ناجائز راہوں سے بچو. کیا فرماتے ہیں دن کا بڑا حصہ اپنے پیشے اور کاروبار میں صرف کرو, سورج نکلتے ہی کام شروع کرو اور سورج غروب ہوتے تک کام سمیٹ لو, اور اپنی شامیں اور اپنی سحریاں اللہ کی یاد میں گزارو. پتہ نہیں ہمارے ہاں یہ نظام کب آئے گا کہ ہم اللہ کی دی ہوئی روشنی میں, اللہ کی دی ہوئی روشنی سے کام کا آغاز کریں, اور اللہ کی دی ہوئی روشنی جب مکمل ہو تو پھر اپنا کام سمیٹیں. عجیب صورتحال ہے, 12 بجے 1 بجے دکانیں 12 بجے کھل رہی ہیں اور رات 12 بجے بند ہو رہی ہیں, ہم خود مسائل پیدا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا خرچ کو آمدنی سے ہمیشہ کم رکھو اور جو بچ جائے اسے بے قصوں اور مسکینوں پر خرچ کرو. اور پیر زادوں اور گدی نشینوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا صرف باپ داداؤں کی رسموں کو نہ حق نہ پکڑے رکھو, یہ دیکھو کہ قرآن و سنت کی تعلیم کیا ہے, اس کی پیروی نہ کرو جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت نہیں دیتا, بلکہ اپنی شخصیت کو اپنی شخصیت کو رب کا درجہ دلوانا چاہتا ہے. اصل راستہ وہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے, اور وہ ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا, یہ میرا راستہ ہے اس کی پیروی کرو. لا تتبعوا السبل, چھوٹی پگڈنڈیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. فتفرق بكم عن سبيله, وہ تمہیں راہ حق سے دور کر دیں گے. شاہ صاحب نے اس دور کی مسلم افواج کے افراد کو بھی خطاب کیا, فرمایا میدان میں ثابت قدم رہنا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا تمہارا کام ہے, اور اسلام کے احکام کو بھی سیکھو اور ان پر عمل کرو, پھر اللہ تمہیں کامیابی نصیب فرمائیں گے. اور عوام الناس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا, کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی, فرمایا تمہارے اخلاق جو تمہارے دین نے تمہیں سکھائے ہیں وہ آہستہ آہستہ تمہارے اندر سے تمہاری روایات اور قدریں نکلتی چلی جا رہی ہیں, اور شیطان تم پر چھا رہا ہے. حرام کو تم نے اپنے لیے خوشگوار اور حلال کو بد مزہ سمجھ لیا ہے. باز آؤ, جائز ذرائع آمدنی اختیار کرو, اور کمائی کا کوئی نہ کوئی جائز راستہ ضرور اپناؤ. قناعت کو دستور زندگی بناؤ, رہن سہن میں اعتدال اختیار کرو. شادی کے ہر فنکشن کے لیے ہر مرتبہ الگ سے جوڑا پہننا یہ کہاں سے ضروری ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا چار باتیں ہر مسلمان میں ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں حجت اللہ البالغہ ہم سب کے پڑھنے کی کتاب ہے, لیکن میں جب اسے پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے شاید 5% ہی لوگ ہوں جو اس اردو کو سمجھ سکے, جو ترجمہ ہوا ہے اردو میں اسے سمجھ سکیں. یہ یعنی لیکن بہرحال ہمیں اپنے سلف کی کتابوں سے تعلق قائم رکھنا ہے. فرماتے ہیں چار باتیں ہر مسلمان میں ضروری ہیں. ایک تو طہارت, صاف ستھرا اور پاکیزہ رہنا. مسلمان گندا نہیں ہوتا. ایک جرمن کے ایک صاحب مسلمان ہوئے اور انہوں نے الحمدللہ اس مسجد میں کئی مرتبہ جمعہ بھی پڑھا, اور اب وہ آج کل گھر میں نماز پڑھتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے, کہتے ہیں میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے بدبو بہت آتی ہے اس گرد سے. یعنی جرمن مسلمان اور نو مسلم حسن, یہ بڑے افسوس کی بات ہے. طہارت اور پاکیزگی, یہ مسلمان الطہارت نصف الایمان, الطہارت شطرت من الایمان. اور دوسرے توجہ اللہ, رجوع اللہ. اور تیسرے درگزر کرنا, انتقام کے جذبے سے اپنے نفس کو پاک کر لینا. برداشت رہی نہیں, برداشت نہیں رہی, درگزر کرنے کا مزاج بالکل ختم. اور چوتھے عدالت یعنی عدل و انصاف, چاہے اپنا مخالف ہی کیوں نہ ہو. اور آپ نے فرمایا ولایت کیا ہے, زیادہ تسبیحاں پڑھنے اور زیادہ ضربیں لگانے کا نام نہیں. گناہ چھوڑ دو, اگلے ہی سٹیپ پر تم اللہ کے ولی ہو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 29 محرم 1176 ہجری 1762 عیسوی ظہر کی نماز کے وقت 63 سال کی عمر میں رحلت فرما ہوئے, اور قبرستان محدثین جہاں محدثین دفن ہوئے ہیں وہاں بہت سارے, اسی قبرستان میں اپنے والد کے ساتھ دفن ہوئے. میرے بزرگوں اور دوستو, شاہ ولی اللہ اپنے دور میں امام غزالی, ابن تیمیہ اور مجدد الفسانی کی طرح اپنی صدی کے مجدد تھے. بر صغیر میں ان کے بعد جتنی اسلامی تحریکیں اٹھی ہیں اور اسلامی علوم کے احیاء کی جتنی کوششیں ہوئی ہیں, وہ سب کی سب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ علمی اور روحانی تعلق رکھنے والے افراد کے ذریعے سے آگے بڑھی ہیں. اللہ تعالی امت کے اور بر صغیر کے ان مسلم ہیروز کی تعلیمات سے شناسائی ہمیں کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد.